الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. جسم اور روح ان دونوں میں سب سے اصل اور سب سے قیمتی انسان کی روح ہے. روح جیسی ہوگی انسان کی قدر و قیمت ویسی ہوگی. آخرت میں انسان کے جسم کا لحاظ نہیں بلکہ انسان کے روح پر دار و مدار ہے. جیسی روح ہوگی ویسے ہی انسان کے جسم کی قدر و قیمت ہوگی. جس طرح آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سی گاڑیاں سوار ہونے والے کے اعتبار سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی بڑا سے بڑا شہر اور بڑے سے بڑے اللہ کے ولی اگر کسی گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس گاڑی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. معلوم ہوا کہ گاڑیوں کی قیمت سواریوں کی قیمت اور اہمیت سوار سے ہوتی ہے. اسی طرح انسان کی اصل قدر و قیمت انسان کی روح سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارا یہ بدن یہ سواری ہے اور انسان کی روح اس میں سوار ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس روح کو انسان کے بدن میں اس طرح سوار کیا کہ پورے بدن میں یہ پھیلی ہوئی ہے مگر انسان کو کبھی نظر نہیں آتی. انسان کبھی اسے پکڑ کے دبا نہیں سکتا. انسان کبھی اسے روک نہیں سکتا. یہ انسان کی روح ہے جسے اللہ نے پورے بدن میں پھیلا بھی دیا اور اسے چھپا بھی دیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے گلاب کی پتی میں اللہ نے خوشبو کو بھی چھپا دیا ہے اور اسی پتی میں اللہ نے گلاب کے پانی کو بھی چھپا دیا ہے. تو جو رب کریم گلاب کی پتی میں اس کے خوشبو کو اور اس کے پانی کو چھپا سکتا ہے اور انسان اس کا انکار نہیں کرتا, اسی طرح اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے جسم میں انسان کی روح کو پھیلایا بھی ہے اور انسان کی روح کو چھپایا بھی ہے. البتہ گلاب کی جو پتی ہے اس کی جو خوشبو ہے ہمیشہ خوشبودار ہوتی ہے، مگر انسان کی روح خوشبودار ہو جائے یہ انسان کے اپنے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان کے اعمال اگر اچھے ہیں تو اس کی روح خوشبودار، اور انسان کے اعمال اگر خراب ہیں تو پھر اس کی روح بدبودار، اور اس کے بدبودار ہونے کا اور خوشبودار ہونے کا اندازہ چاہے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں نہ ہو مگر فرشتوں کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. اسی بنا پہ روایت میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے اور وہ روح خوشبودار ہوتی ہے تو فرشتے ہاتھوں ہاتھ سے لیتے ہیں، فرشتے ہاتھوں ہاتھ سے لیتے ہیں. ابھی ملک الموت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا کہ اس کے دائیں بائیں فرشتوں کا جھٹمٹ ہوتا ہے اور فرشتہ ایک پر ایک اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جس کی روح بدبودار ہو، گناہوں سے آلودہ ہو، گناہوں سے وہ بدبودار ہو جائے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں اور فرشتے بدبو محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ناک پہ کپڑے یا اپنے ناک پہ کچھ اور ڈالتے ہیں تاکہ اس کی بدبو ہمیں لگنے نہ پائے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جسم میں چھپی ہوئی روح جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے اور جس روح پر ہم چلتے اور پھرتے ہیں، کیا خبر ہماری روح بدبودار ہے یا ہماری روح خوشبودار ہے. یہ روح کو عجیب آسانی بنایا کہ جب تک یہ روح انسان کے جسم میں ہوتی ہے انسان کا جسم پرکشش ہوتا ہے، اس میں جاذبیت اور کشش ہوتی ہے، انسان دلکش نظر آتا ہے، انسان اس کے ساتھ بیٹھتا باتیں کرتا ہے، خلوت اور جلوت میں رہتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے. مگر یہی روح جب انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے اور انسان کا بدن روح سے خالی ہو جاتا ہے تو یہی انسان کا بدن ڈراؤنا ہو جاتا ہے. مثال اس کی یہ ہے، اگر کسی کا جگری ساتھی، ہمیشہ کا دوست، ہمیشہ ساتھ رہنے والا اگر گزر جاتا ہے اور اسے کل کو دفن کرنا ہے، ایک کمرے میں مردے کو اس کے لاش کو رکھنا ہے، تو اس کے گہرے دوست سے کہا جائے کہ آج اس کمرے میں لاش رہے گی، کل دفن ہوں گے، آج کی رات اس کمرے میں آپ کو اکیلے سے بیٹھنا ہے، اپنے دوست کے ساتھ اکیلے رہنا ہے. تو بہت سارے جوان دوست جو بہت اسمارٹ بن کے ہوں گے وہ کہیں گے بابا مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں اکیلے نہیں رہوں گا اس میں. ارے بھائی یہ تیرا دوست ہے، وہ تیرا ہمیشہ کا ساتھی ہے، اور آج اس کی روح نکل گئی، اس کی سی باڈی ہے تو اس کی باڈی سے تو ڈرنا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک روح ہوتی ہے انسان میں دلکش اور جاذبیت ہوتی ہے، اور روح نکل گئی تو پھر انسان ڈراؤنا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ آپ سفر میں تھے اور کسی ساتھی کے دفن ہو جانے کے بعد، ان کی تلقین کے بعد آپ لوٹے، آپ کو بہت غم ہوا، تو کسی نے کہا کہ جس کمرے میں ان کی موت آئی ہے وہ اپنے کمرے میں ان کی روح کبھی کبھی آتی ہے، تو کیا بہتر ہوگا آج اکیلے آپ اس کمرے میں ذرا آرام کر لیں جس کمرے میں آپ کے دوست کی روح آتی ہے، اس سے پہلے اس کی روح نکل جائے گی کہ نہیں میں تو نہیں سو سکتا ہوں. ہاں کس کا ساتھی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو اور انسان کی روح کو اس انداز میں بنایا کہ جب تک اس میں روح ہے اس میں دلکشی ہے، جاذبیت ہے، ان سے محبت ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو جدا ہونے کے بعد یہی جسم ڈرانا اور یہی روح خوفناک بن جاتی ہے. یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے. جب انسان اس دنیا میں آیا, اپنی روح کے ساتھ آیا, تو انسان پہلے بہت بچہ تھا, لڑکپن, جوانی, ادھیڑ پن, پھر بڑھاپا آیا, موت آئی. یہاں پر اللہ کی طرف سے ایک عجیب نظام دیکھیے کہ اللہ نے اس دنیا کو دھوکے کی دنیا کہا ہے, کہ انسان اس دنیا میں دھوکے میں پڑا رہتا ہے. اور انسان جب دھوکے سے نکلتا ہے, جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا نقصان کیا, جب تک انسان دھوکے میں پڑا ہوگا اسے اندازہ اسے پتا نہیں چلتا. شرمندگی انسان کو بعد میں ہوتی ہے. بڑی اچھی مثال ہے, ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے شاعر اکبر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ, بڑے شاعر تھے اور الہ آباد کے بڑے وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, بیرسٹر تھے وہ. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنا پد دے بنایا, بڑے تھے اور بڑے لوگوں سے ان کا بڑا تعلق تھا, تو انہوں نے اپنا پد چھٹے بنایا. بڑے بڑے لوگ آئے, لوگوں نے انہیں مبارکباد پیش کی اور پتہ نہیں کیا کیا انگلش کے جملے آج بولے جاتے ہیں. تو الہ آبادی اپنے روم میں پہنچے, ٹیبل پہ سارے بڑے بڑے لوگ موجود تھے. ایک خادم آیا اور خادم نے کہا کہ آج آپ کا برتھ ڈے ہے. ایک انہوں نے گفٹ پیک کیا ہوا, گفٹ ایک گفٹ اسے پیش کیا جو بالکل پیک تھا, اور یہ کہا خادم نے کہ یہ آپ کے ابا کی طرف سے, آپ کے فادر کی طرف سے آپ کو یہ گفٹ ملا ہے, آپ کو گفٹ کیا گیا. اب ظاہر بات ہے باپ اپنے بیٹے کو پیدائش کے موقع پر, یوم پیدائش کے موقع پر کوئی گفٹ دے, اور ایسے لوگوں کے درمیان وہ گفٹ آئے کہ شہر کے الہ آباد کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, یہ بڑے اعزاز اور بڑی خوشی کی بات تھی. تو جو دوسرے کے ٹیبل پر رکھے تھے اکبر الہ آبادی نے اسے سائڈ کیا, اسے بیچ میں رکھا, اور بہت سے بیرسٹر اور جج اور وکیل اور دوست احباب سب بیٹھے ہوئے تھے. ابھی گیٹ کا آنا باقی تھا, اکبر نے اس بیٹنگ کو کھولا. جیسے ہی کھولا شرمندہ ہو گیا اور اس نے بیلون غبار رکھا ہوا. بیلون غبار سمجھتے ہی ہوں گے بچے جو کھیلتے ہیں, تو یہ بیلون اور غبار اس میں رکھا ہوا تھا دھوتی. تو اکبر الہ آبادی بہت شرمندہ ہوئے, سب کے سامنے ان کا چہرہ چھپ گیا, شرمندہ ہو گیا, اپنے آپ کا انسلٹ محسوس کیا. لیکن یہ آیا تھا والد کی طرف سے, باپ کی طرف سے, اس لیے اپنے غصے کو ضبط کیا اور پھر انہوں نے اپنی باتوں کا رخ پھیر دیا. جب یہ مجلس ختم ہو گئی اور سارے احباب چلے گئے, ایک اکبر کا الہ آبادی اپنے والد کے پاس پہنچے اور بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کیا کہ ابا آپ نے مجھے یہ غبارہ بھیجا, میں اس سے بہت شرمندہ ہو گیا, میں بہت ذلیل ہو گیا, میں تم سے نہ بولتا, آپ کی طرف سے تھا, اس لیے میں نے اعزاز کے طور پہ اپنی عزت کے طور پہ سب کے سامنے کھولا, اور کھولتے میں ایسا شرمندہ ہو گیا, پانی پانی ہو گیا, کہ میری تو ساری خوشیاں ختم ہو گئی, میرے چہرے اداس ہو گئے. ابا آپ نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو ابا الہ آبادی کے والد نے کہا کہ بیٹے آج تم برتھ ڈے منا رہے ہو, سمجھتے ہو میری زندگی کا ایک دن اور بڑھ گیا, میری زندگی کے سال بڑھ گئے, تم یہ سمجھتے ہو, اور آج کے دن کو اپنے لیے خوشیوں کا ذریعہ سمجھتے ہو. میں نے اس لیے تجھے بھیجا کہ بچپن کے زمانے میں تجھے یہ بیرون یہ غبارہ بہت پسند تھا, اگر تجھے کوئی سونے کی گھڑی دیتا یا چاندی کا ٹکڑا دیتا یا کوئی ڈائمنڈ یا کوئی اور ہیرا یا موتی دیتا تو اسے نہیں لیتا, اور اگر کوئی تجھے بخشانا اور یہ بیرون اگر دیتا تو تم تڑپ کے لیتا تھا، اس کے لیے روتا بھی تھا، تو کتنا ہی ناراض ہو اگر تیرے سامنے دوبارہ آ گیا، بس اس کرسی پہ تو ٹوٹ پڑتا تھا۔ تجھے اس سے اتنی محبت، تجھے اس سے اتنا لگاؤ، تجھے اس سے ایسی دلچسپی اور شوق، لیکن اب بتاؤ کہ بچپن کے زمانے میں، بچپن کے زمانے میں، پچھلے زمانے میں جو چیز تمہارے لیے دلچسپی تھا، جس چیز سے تجھے سب سے زیادہ محبت تھی، بتاؤ کہ جوانی میں آنے کے بعد، بچپن کو چھوڑ کر، اس زندگی کو چھوڑ کر جوانی میں آنے کے بعد کیا تجھے اس سے کوئی سکون ملا؟ کیا تجھے اس سے کوئی خوشی ملی؟ کیا اس سے تجھے کوئی عزت ملی؟ تو کہا کہ نہیں، بلکہ اب وہی چیز جو بچپن میں میری عزت کی تھی، آج میں اسی کو اپنے ذلت سمجھتا ہوں۔ اکبر آبادی کے والد نے کہا، میرے بیٹے، جس طرح پچھلی زندگی کی چیزیں آج تمہیں ذلت نظر آئی، آج تجھے شرمندگی نظر آئی، پچھلے زمانے کی چیزیں آج تجھے شرمندہ ہو رہی ہے، شرمندہ کر رہی ہیں، اسی طرح آج کی زندگی، آج کا یہ تیرا دن، آج کا تیرا وقت، یہ منانا جب تو قیامت کے دن پہنچے گا تو وہاں بھی تجھے آج کے دن سے اسی طرح شرمندگی ہوگی، اسی طرح تو رسوا ہوگا، اسی طرح تو ذلیل ہوگا، اس برتھ ڈے کے منانے پر جس طرح آج تو بیلون اور غبارے کو دیکھ کر رسوا ذلیل ہوا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت، ایک باپ اپنے بیٹے کی ہدایت کس انداز میں کرتا ہے، تو انسان کی جو پچھلی زندگی ہے، وہ پچھلی زندگی آنے والے زندگی میں عزت کا ذریعہ بنے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا آپ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، جس طرح کے کلچر اور ماحول میں رہتے ہیں، جس طرح کی دنیا کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، جس طرح دنیا کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے عزت کا ہو؟ ہو سکتا ہے وہی چیز ہمارے لیے ذلت کا ہو۔ آج درمیان میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، اچھے اچھے گھرانوں، اچھے اچھے احباب جوان اپنا برتھ ڈے منا، آپ پیدا ہو گئے تو آج کس دن، آج کا دن ہمارے لیے پیدائش کا دن ہے، آپ کیک کاٹتے ہیں اور اب تو حد ہو گئی، انتہا ہو گئی، اور اب تو موبائل ایک ایسا چگل خور ہے، موبائل ایک ایسا چگل خور ہے کہ ہر ایک کی بات تو ہر جگہ پہنچا دیتا ہے۔ آدمی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، غیروں کی یہ چیز، اس قدر اس میں خرافات، کھیلنا کودنا، ایک دوسرے کے چہروں پر کیک کو لپیٹنا، کیک کے ٹکڑوں سے ایک دوسرے کو مارنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت کی ناقدری ہے، بڑی ناقدری ہے۔ کیا معلوم اس ناقدری پر، کیا خبر اس ناقدری پر آنے والی زندگی میں اللہ روزی کو تنگ کر دے، روزی سے برکت اللہ اٹھا دے، نیکیوں کی توفیق اللہ چھین لے۔ اس لیے یہ برتھ ڈے منانا، دیکھا دیکھی سب کچھ کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ درمیان میں بات آ گئی تھی اکبر آبادی، اور وہ یہ کہ انسان اپنی پچھلی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز بعد میں پسند رہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز عزت کی بنے۔ اس لیے آج ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی پسند ہے یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے یا نہیں۔ جو اللہ کی پسند ہو، پیارے نبی کی پسند ہو، اسے ہمیں اپنانا چاہیے، اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور جب انسان غیروں کی چیز کو پسند کرتا ہے، اپنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا انجام کبھی بڑا خراب ہوتا ہے۔ امام قزائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تقریباً دوسرے صدی کے، آج سے 12 صدی پہلے کی بات، ان کے زمانے میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی موت سے پہلے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے توبہ کر لو، کس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں بہت خطرناک کسی گناہ مبتلا تھا، اور ایسا گناہ کہ جس کو ذکر کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، میں شرمندہ ہوں اپنے آپ نے کہ میں نے وہ گناہ کیوں کیا۔ بہت پوچھنے کے بعد اس نے بتایا کہ میں کفن چور ہوں، غریب آدمی، دوسرے علاقے کے قبرستان میں جاتا تھا اور رات کے اندھیرے میں قبر کھود کر مردے سے کفن لے نکال دیتا تھا، کفن کی چوری کرتا تھا اور کسی اور علاقے میں جا کر بیچتا، اس سے میں اپنے گھر کو پالتا تھا۔ میں نے کتنے مردوں کو ننگا کر دیا، اب میں اتنا شرمندہ ہوں، اتنا شرمندہ ہوں کہ موت سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ توبہ کرا، توبہ کرا دیا، بہت رویا بہت رویا۔ اس کے بعد امام عزائم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں قبرستان جانا، قبر کو کھودنا اور کفن نکالنا، یہ بڑے جگر کی بات ہے، بڑے دل گردے کی بات ہے یہ، تو بتاؤ تم نے کوئی تعجب کی چیز دیکھی ہے؟ کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز جس سے انسان کو تعجب ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، مجھے کئی دفعہ تعجب کی چیز نظر آئی، اور وہ یہ کہ میں جانتا ہوں کہ ایک ایمان والے کو قبر میں قبلے کی طرف، کعبے کی طرف لٹایا جاتا ہے، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر دیا جاتا ہے، مگر میں نے بہت سارے مردوں کو، بہت سارے مومن کو، مردے کو دیکھا کہ ان کی گردن مڑی ہوئی ہے اور ان کا چہرہ، ان کا سر کعبے کی طرف نہیں بلکہ الٹے جانے ان کا چہرہ مڑا ہوا۔ امام عزائی ان پر یہ قصہ آئی ہو، پھر اس کے بعد فرمایا تم جانتے ہو یہ کون لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد جن کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا، جن کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو دل سے پسند نہیں کرتے اور دوسروں کے طریقے کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے طریقے کو بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ نبی کے طریقے کو بہتر نہیں سمجھتے، دوسروں کے طریقے کو بہتر سمجھتے ہیں، اللہ مرنے کے بعد یہ کہتے ہیں اگر تجھے میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے تو مجھے تیرا چہرہ کعبے کی طرف رہے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم اللہ کس تہذیب میں جا رہے ہیں، کس کلچر میں جا رہے ہیں، کس طور طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کھیل نظر آ رہا ہے، جو تہذیب نظر آ رہی ہے، جو کلچر نظر آ رہا ہے، جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے، ہم بھی اس کو دل و جان سے فالو کرتے ہیں۔ جس طرح کا ڈریس نکلا اپنی بچیوں کو پہنایا، جس طرح کا لباس نکلا اپنے بچوں کو پہنایا، جس طرح کے بال کی کٹنگ ہونے لگی اپنے بچوں کی وہی کٹنگ شروع کر دی، دنیا میں اس طرح ہم چلنے لگے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری قوم کے لوگ یہود و نصارا کی اس طرح پیروی کریں گے، اس طرح پیروی کریں گے کہ جیسے دو جوتے بالکل برابر برابر ہوتے ہیں، پاؤں کے دونوں جوتے بالکل برابر برابر ہوتے ہیں، کوئی جوتا ایک دوسرے سے کم نہیں ہوتا، ہمارے پاؤں کے لوگ اسی طرح بالکل برابر سرابر ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جہاں غیر کا طریقہ اپنایا جاتا ہو وہاں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست ہمارا ہے، دوستی ختم ہو جائے گوارا ہے، مگر یہ کون سا کلچر ہے اسلام کا، یہ کون سا طریقہ ہے ہمارے دین کا کہ ہم برتھ ڈے منائیں اور اس میں خوب کھیل کریں اور اس میں ایک دوسرے کے چہرے کو لپیٹیں اور اس کے چہرے پر کٹنگ کر کے پھینکیں؟ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر دنیا نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کو نہیں دیکھا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی مرضی کو دیکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصل جو دیا ہے وہ روح دیا ہے، اب جب یہ روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے انسان کی روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ روح جو اللہ کی فرما بردار اور ایک وہ روح جو نافرمان، جو فرما بردار روح ہوتی بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے اور جو نافرمان روح ہوتی ہے وہ کیسے نکلتی ہے؟ حضرت شداد ابن اوس فرماتے ہیں کہ نافرمان انسان کی روح ایسی نکلتی ہے، اس کو نکلتے ہوئے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح کسی زندہ انسان کو آرے سے کاٹ دیا جائے یا زندہ انسان کو باندھ کر آگ میں ڈال دیا جائے، جس طرح آگ میں زندہ کو ڈالا جائے یا زندہ کو آرے سے کاٹا جائے، جس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایک نافرمان انسان کی روح جب نکلتی ہے تو اسی انداز سے اس کو تکلیف ہو. اللہ ہماری آپ کی حفاظت کرنا. لیکن جو لوگ اللہ سے اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، توبہ قائم ہونے والے، استغفار کرنے والے، ندامت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بڑی مبارک موت عطا کرتے ہیں. زرارہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے بڑی اچھی موت دے گا، یہ اللہ کی رحمت سے بے پناہ امید. اسی لیے امام غزالی نے لکھا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. آپ تھوڑا عمل بھی کیجیے، ذکر بھی کیجیے، نمازیں پڑھیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھیے، میرا اللہ میرا جب آخری وقت آئے گا تو آپ میرا انجام اچھا بنا دیں گے. تو اچھی امید، زرارہ بن عوف کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میری موت کے وقت بڑا اچھا معاملہ کرے گا. کیا ہوگا؟ سجدے میں گئے اور سجدے میں گنتی ہو گئے. کتنی پیاری موت ہے. امام بخاری پر رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، سزائیں کاٹ رہے تھے اور زمانے کے ظالم حاکم نے آپ کو اپنے ظلم کے ساتھ جیل میں ڈال دیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات سجدے میں گئے اور اسی سجدے میں آپ کی وفات ہو. یہ کیسی مبارک موت ہے کہ سجدے کے اندر موت آتی ہے. حضرت ابو داؤد ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہی کہتے ہیں یا کرنا وہی یا کرنا ساڑی، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں، اللہ ہر طرح کی مدد اس سے ہی چاہتا ہوں، چاہے موت کے بعد ہو یا موت سے پہلے ہو، ایا کرا ہوں کر سکتا ہے. کتنا کہا اور فوراً نماز کی حالت میں مسلے پر گئے اور وہی کی موت. یہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کی موت اس طرح سے آتی ہے. عبداللہ ابن صوفی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت آیا، روح نکلنے کا وقت قریب آیا تو بیٹی تھی رونے لگی، تو بیٹی سے کہا بیٹی رومن اللہ نے مجھے توفیق دیا ہے کہ اس کمرے میں بیٹھ کر اس روم میں بیٹھ کر میں نے 4000 قرآن ختم کیا ہے. 4000 اللہ کے قرآن کو میں نے ختم کیا ہے، جس پروردگار کے کلام کو تیرے جس باپ نے 4000 ختم کیا ہو، کیا تو ایسے کریم اللہ سے امید رکھتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ مجھے عذاب دے گا؟ مجھے عذاب نہیں، اللہ مجھے آسان موت عطا کرے گا. چنانچہ آسان موت ان کو میسر ہوئی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جو اپنی روح پر محنت کرتا ہے تو اللہ رب اسے اچھی موت عطا کرتے ہیں، بہترین سا موقع اسے نصیب فرماتے ہیں. ایک عورت مصر کی رہنے والی، صحابہ کرام کی جماعت وہاں گئی تھی اور وہ ایک قلعہ پر وہ پتہ نہیں ہو رہا تھا، لوگ فتح کرنا چاہتے ہیں مگر وہ قلعہ پتہ نہیں ہوتا. تو اس حاتم کی جو بیٹی تھی اس نے قلعے کے سوراخ سے دیکھا، قلعے کے سوراخ سے دیکھا اور ایک جوان کو بلایا کہ تو اندر چلا، میں تجھے پناہ دیتی ہوں، یہاں کوئی اور نہیں ہے، تو اندر چلا. تو اس جوان نے کیا کہا؟ یہ آپ کا قلعہ ہے، یہ آپ کا قلعہ، مجھے حوالے کرو، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کا قلعہ اللہ کے حوالے کر دو, اپنے دل کا قلعہ اللہ کے حوالے کر دو. وہ بڑی سمجھدار تھی, کہا اچھا تو مجھے ایمان کی دعوت دے رہا ہے. اس نے کہا تو مجھے ایمان کی دعوت دے رہا ہے اس لیے کہ انسان کا یہ بدن ہے, اس بدن میں اللہ نے دل کو قلعہ بنایا ہے ایمان کا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیسا بنایا, یہ پورا ایک سیکشن ہے انسان کا, پھر اس کے بعد یہ پسلی ہے, اس پسلی کے اندر دل ہے اور دل کے اندر ایمان ہے. ایمان کا قلعہ دل ہے. آپ سوچیے اس زمانے میں کیسی ذہانت تھی, ایک صحابی نے کہا کہ تم اپنے بدن کا قلعہ اللہ کے حوالے کر دے تب میں اندر آ سکتا ہوں. تو اس بچی نے کہا اچھا میں سمجھ گیا, سمجھ گئی, تو مجھے ایمان کی دعوت دیتا ہے, لو میں اپنے دلے کو اللہ کو حوالے کرنے کو تیار. اب وہ کھو کر باہر آ گئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اپنے بدن کا قلعہ میں اللہ کے حوالے کروں تو اس کے لیے کوئی بڑا انسان چاہیے, اس بڑے انسان کے سامنے میں گواہی دوں اور اپنے دل کا قلعہ اللہ کے حوالے کروں گی. اس نے کہا کون ہے بڑا؟ تو کہا کہ جو ہمارے امیر ہیں, امیر لشکر وہ بڑے ہیں. کہا وہ کون؟ کہا ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے. بلایا کرنا, یہ تو اتنے بڑے نہیں, ان سے بڑے کون؟ ان سے بڑے کون؟ تو کہا ان سے بڑے حضرت عمر. کہا وہ کہاں؟ کہا مدینہ شریف میں. اس نے کہا میں اپنے دل کا سودا کرنے جا رہی ہوں, میں اپنا دل اللہ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں, تو میں بڑے کے پاس جاؤں. اب وہاں انتظام ہوا خواتین کا اور مصر سے وہ جوان لڑکی مدینہ پہنچی. جب وہاں پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تھے, صحابہ بھی وہاں موجود تھے. بتایا کہ یہ عمر فاروق بیٹھے ہیں اور یہ سب سے بڑے ہیں. بتانے ان سے بڑے کون ہیں؟ ان سے بڑے کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ان سے بڑے کوئی نہیں, اور بڑے تھے تو ہمارے نبی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گزر گئے. کہا اچھا اگر دنیا سے گزر گئے تو وہ کہاں پہ ہیں, ان کی مزار کہاں پہ, ان کی قبر کہاں پر ہے؟ میں ان کے پاس جا کر اپنے دل کو اپنے قلعہ کو اللہ کے حوالے کروں گی. اب وہاں گئی قبر کے پاس, روضے کے پاس لوگ لے کر گئے اور وہاں جا کر اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح کا واشہد ان محمد رسول اللہ قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد اس لڑکی نے, اس عورت نے کہا میرے اللہ میں ان کے زمانے میں ایمان تو نہیں لا سکی, اب ان کے قدموں میں آ کر میں نے کلمہ پڑھا ایمان قبول کیا, اب ان کے قدموں سے جانے کے بعد پتہ نہیں میری زندگی کیسی گزرے, اللہ ان کے قدم میں آنے کے بعد میرا ایمان اگر قبول ہے تو اللہ آپ میری جان بھی قبول کر لیجیے, اللہ میری جان یہیں میں قبول کر لیجیے. اتنا کہنا تھا کہ دوبارہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور وہی روضے کے پاس گری اور وہی اس کی موت آئی. کیسی مبارک موت ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی پاکیزہ جگہ پر جا کر موت آتی ہے. میرے دوستو ہم میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ ہماری موت اچھی موت آئے, ہمیں اچھی حالت نصیب ہو, ہمیں اچھا دل نصیب ہو, ہمیں اچھا موقع نصیب ہو, ہماری اچھی کیفیت نصیب ہو. اس کے لیے ضروری ہے اپنے روح کو اچھی بنائیں, اپنے روح کو پاکیزہ بنائیں, گناہوں سے آلودہ نہ کریں, گناہوں سے پراگندہ نہ کریں, گناہوں سے روح کو گندی نہ بنائیں, بلکہ روح کو ہم پاکیزہ بنائیں. جس کی روح جتنی زیادہ پاکیزہ اتنے ہی زیادہ اس کی روح اچھے سے اچھے انداز میں نکلتی. روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک اور بہتر سا طریقہ دیا. اس طریقے کو کہا جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنا, ذکر اعلان. یہ ذکر اعلان سے انسان کی روح بہت جلد پاکیزہ ہوتی ہے, روح کے اندر لطافت آتی ہے, بہت جلد اس روح کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر کرنے سے. اسی لیے پروردگار نے انسان کو جگہ جگہ ذکر کرنے کا حکم دیا. بلکہ آپ دیکھیے کہ انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے یہ دوسری مخلوق میں اللہ کا ذکر کرتی ہے اور بڑے والہانہ محبت بھرے الفاظ میں, اونچے اونچے الفاظ میں اپنے اللہ کا ذکر کرتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا جو گھر تھا اس گھر میں سناٹے نے دفاع فکر کر دیا, تو اچانک خیال آیا کہ اس وقت سناٹا ہے اور ساری دنیا سو رہی ہے, میں ہی اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا تالاب تھا, اس تالاب سے میڈک نکلا اور میڈک نے نکل کر حضرت داؤد سے بات کی اور کہا, داؤد آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی اللہ کا ذکر کرتا ہوں, بلکہ آپ کے علاوہ دنیا کی اور دوسری مخلوق اللہ کے ذکر اللہ کی یاد میں ہے. حضرت داؤد سمجھ گئے کہ آج یہ میڈک بول رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ہی ذکر کر رہا ہوں, اللہ کو پتا چل گیا اور اللہ میری تنبیہ کے لیے, مجھے بتانے کے لیے اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں بھی ذکر کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیا ذکر کرتا ہے, تو کیا ذکر کرتا ہے, تو اس نے کہا میں ذکر کرتا ہوں, یا مسبحا بکل لسان, یا مسبحا بکل لسان, ویا اے استاد جس کی تسبیح ہر جگہ پڑھی جاتی, اے یہ استاد جس کی تسبیح ہر جگہ پڑھی جاتی, ویا مذکورا بکل زمان, اور اے استاد جس کا ذکر ہر زمانے میں ہوتا ہے. تو گویا حضرت داؤد نے کہا کہ ایسا ذکر یہ کرتا ہے کہ اے استاد جس کی تسبیح ہر زبان پر, اور اے استاد جس کا ہم جس کی ہم اور جس کا نام ہر زمانے میں, کہ اتنا جامع اتنا پرفیکٹ اتنا بہترین ذکر تو میں بھی نہیں کرتا. اس وقت حضرت داؤد کو سمجھ میں آیا کہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق بھی اللہ کے ذکر میں ہے, اور جو انسان ذکر کرتا ہے, سوچنے کی بات ہے کہ جو انسان اپنے اللہ کو ذکر کرتا رہے گا, یاد کرتا رہے گا, کیا وہ اللہ موت کے وقت اپنا ذکر اسے بلا دے گی؟ ہرگز نہیں. جو بندہ ہے خدا رات میں بستر پہ سو رہا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے, گھر سے نکلا ذکر کرتا ہوا, بازاروں سے گزرا ذکر کرتا ہوا, کیا وہ اللہ اپنے بندے کو موت کے وقت میں کیا اس کو اپنے ذکر سے محروم کر دے گا؟ ایسا نہیں. محدثوں میں ایک حدیث گزرے ہیں جن کا نام ابو ذر رحمت اللہ ہے. ابو ذر رحمت اللہ علیہ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو محدث تھے, سارے شاگرد جو حدیث پڑھتے تھے سامنے سامنے, اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جب آخر وقت آئے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر تلقین کرو, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو, اب شاگرد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم اس استاد کو کہیں لا الہ الا اللہ پڑھیں کہ کلمہ پڑھیں تو کیسے کہیں یہ سب کے سب شاگرد؟ تو انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ جو حدیث ہے من کرنا آخر کرامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ حدیث اس حدیث سے پہلے ایک سند آتی ہے راوی کے نام آتے ہیں, تو شاگردوں نے کہا کہ ذرا راویوں کا نام ہم لیتے رہے. دیو نے کہا حدثنا ملدان, حدثنا مزید بن عیاض, حدثنا فلاں, حدثنا فلاں, لہذا کہ چپ ہو جیسے چپ ہو گئے شاگرد. آگے کچھ نے کہا تو آگے کہا حدثنا معاذ بن جبل, ابو ذر جاگنی میں ہے سکرات کے قریب ہے. جب شاگرد تو یہاں پہ چپ ہو گئے اتنا کہتے ہوئے تو امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدثنا معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, دخل الجنہ کہا اور وہیں پر ابو ذر کی روح گر گئی. کیسی پیاری موت, آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہو اس کی موت آ گئی. اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے راضی ہوتے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو بندہ ہے خدا انسان کو ہمیشہ جو بندہ ہے خدا اپنے اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کا نام لیتا رہے گا, کیا وہ اللہ اپنے بندوں کو اخیر وقت میں اپنا نام بھلا دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے شیخ شفیع رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا آخری وقت آیا تو بہت سارے مریدین آ گئے اور سب سے بڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قرآن کھولی مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا یہ سارے مردے زندہ کو کلمہ پڑھا ہے, سارے مردے زندہ کو کلمہ پوری طریقے کا سارے مردے زندہ کو کلمہ پڑھا رہے, ابھی بھی تمہارا دل پورا زندہ نہیں ہوا اور تم مجھے کلمہ پڑھا رہے, اشارہ تھا اپنے دل کو زندہ کرو. جنید بغدادی احمد اللہ علیہ کا آخری وقت آیا, آخری وقت میں آئے تو کچھ لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ, آپ بولے کہا بابا اس کو بھلا ہی کب ہے یاد دلانے آئے, اس کو بھلا ہی کب ہے یاد دلانے آئے ہو. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ کا بہت ہی آسان سا اور بہت ہی کامیاب راستہ اللہ نے ہمیں آپ کو ذکر کر دیا ہے, لہٰذا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کا ذکر کریں گے, کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے, اس کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے, اس کی برکت قبر میں ظاہر ہوتی ہے, اس کی برکت انسان جب محشر میں قیامت میں اپنی قبروں سے اٹھے گا تو آگے آگے جب چلے گا اسی ذکر کا نور اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ انسان جب چلے گا تو سبحان اللہ کا نور دائیں طرف ہوگا, الحمدللہ کا نور بائیں طرف ہوگا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا نور اوپر کی طرف ہوگا, لا الہ الا اللہ کا نور آگے کو ہوگا اور لا حول ولا قوت الا بالله کا نور پیچھے کی طرف ہوگا. وہ یہ ذاکر بندہ اللہ کو یاد کرنے والا بندہ نور کے چھرمٹ میں اپنی قبروں سے اٹھے گا اور وہاں سے اس کا محشر کے میدان میں نور اور روشنی کے ساتھ چلتا ہوگا. جو اللہ مرنے والے کے قبر کو نورانی بنا دے, جو اللہ محشر کے میدان میں چاروں طرف سے نور ہی نور بنا دے, کیا وہ اللہ محشر کے میدان میں اسے ظلمت میں رکھے گا؟ کیا وہ اللہ اسے کل رات پر ظلمت کے ساتھ گزارے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہم اپنے روح کو پاکیزہ بنائیں اور اس نے خاتمہ کے راستے کو اپنائیں, اور اس نے خاتمہ کا راستہ ذکر کثیر ہے, اس نے خاتمہ کا راستہ صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے, اس نے خاتمہ کا آسان راستہ ماں باپ کی فرما برداری ہے, اس نے خاتمہ کا آسان راستہ مسواک کی پابندی ہے, اس نے خاتمہ کا آسان راستہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جس کو ہم اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے خاتمہ کی دولت نصیب کرے گا. اب تھوڑی دیر ہمارا اپنے اللہ کے سامنے ذکر کریں گے, بابا کریں گے, یا تمام ساتھی اس طرح بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں, بعد میں پھر آپ کو جیسی آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیے. 10 منٹ ذکر ہوگا, پورے والدانہ انداز میں شوق اور جذبے کے ساتھ, پورے شوق اور جذبے کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا ہے, اور ذکر کے بعد ہمیں اپنے محلے کے تمام مرحومین کے لیے, شہر کے تمام مرحومین کے لیے, اور قریبی زمانے میں گزرے ہوئے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں خاص طور پر راجا فیملی جو ہماری مرحوم اللہ جی بربر کر گناہ کرتے ہیں.
اللہ نمازیں چھوڑتے رہے، اللہ غیبت کرتے رہے، اللہ آپ کی طرف دیکھتے رہے، اللہ دل میں کرتے کرتے خیال پکاتے رہے، اللہ اللہ اور امریوں سے ہماروں کو غیر کے سیاست کو بند کرتے رہے، اللہ مجھے غصہ آتا رہا، اللہ مجھے جواب آتا رہا، اللہ مجھے بہت غصہ آتا، اللہ پھر بھی کتنا کریم اللہ ہے، اللہ میں کتنا رحیم اللہ ہے، اللہ پھر بھی تمہیں پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، اے پردہ ڈالنے والے پیارے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دو، گناہوں کو درگزر کر دو، گناہ کرتے کرتے کہ اللہ جس کمزور ہو چکے ہیں، اللہ مگر گناہ کا جذبہ ابھی بھی مضبوط پڑا ہوا ہے، اللہ ہمارے نفس کے نفس مطمئنہ بنا دے، اللہ ہمیں نفس و شیطان کو مغلوب بنا دے، اللہ ہمیں غالب بنا دے، اللہ عطا فرما دے، اے اللہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں مگر نہیں بچ پاتے، اللہ وکیلن تیرے گھر میں کرتے ہیں، اتنا کرنے میں سچے ہیں اللہ، اتنا کرنے میں ضرور سچے ہیں کہ اللہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں مگر مولا نہیں بچ پاتے، اقرار کرتے ہیں نہیں بچ پائے، ہمیں ذرا کی خوشی میں، ذرا کی خوشی میں مولا کرے تکاری چیز کو ہر کی معاف کر دیتا، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا کرے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، فراوانی عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکتی کی عبادت فرمائے، اختلاف سے حفاظت فرمائے، اللہ کے برکتی کے کاموں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی ہدایت نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے، محبت نازل فرمائے، اللہ ہمارے گھر میں توفیق الہی عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہمارے گھر میں تاریخ سے جدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کاروبار سے برکت عطا فرما، اے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جوان جوان ایسا بیٹوں کو قتل کے حوالے کر دیا، جوان بھائیوں کو قتل کے حوالے کر دیا، اللہ کتنے جوان جو اپنے کمزور ماں کو قتل کے حوالے کر دیا، کتنے ایسے جوان جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو کفن پر لا کر اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی پہ جال دیا، مولا یہ سب تیرے حوالے ہو گئے، اللہ تیرے حوالے ہو گئے، اللہ آج بھی کوئی کسی کو امیر سمجھ کر، کسی کو بڑا سمجھ کر اپنی امانت رکھتا ہے، اللہ تو بڑا اس امانت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، اللہ نے اپنے ماں باپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، اللہ تو عذاب سے حفاظت کرنا، مصیبت سے حفاظت کرنا، یا قبر کی تکلیفوں سے حفاظت کرنا، قبر کے دبوش میں سے حفاظت کرنا، ماں کے ساتھ پیچھے سے حفاظت کرنا، مانا کہ ہمارے بابا یقیناً آپ کے نافرمانی کی ہوگی، اللہ آپ کی شرم کے مطابق ان کی حفاظت نہیں رہی ہوگی، مانا مگر تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے میرے اللہ، تیری بڑائی کا واسطہ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، سیاحت کو حسنات سے مقدم فرما دے، ان کے قبر کو نورانی بنا دے، رحمتوں کا کفارہ بنا دے، کھڑکیاں توڑ دے، جنت کا گڑھا بنا دے، اے اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے، اللہ اولادوں کو ان کے حق میں دعا کی توفیق عطا فرما، صدقے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بچانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جتنے آپ کے بندے ہیں نہیں معلوم کس نے کس نے اپنے بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو دونوں کو اپنے ہم کندھے پر سوار کر کے مٹی کے حوالے کیا ہے، آج ان کی دعاؤں سے ہم محروم ہو گئے، ان کے سائے سے ہم محروم ہو گئے، اللہ وہ گھروں میں تھے ہمارے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، اللہ وہ ہمارے گھروں میں تھے برکت کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، رحمت کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، اللہ آج کو اٹھا لیا، آپ ان کے لیے رحمت بن جائیں، آپ ان کے لیے احساس سے ڈھال بن جائیں، آپ ان کے عذاب کا ذریعہ بن جائیں، ان کے سامنے رسوا ہونے سے بچا، ان کے سامنے شریف ہونے سے بچا، ان کے سامنے شریف ہونے سے بچا، اللہ شکر ہے ماں باپ زندہ ہیں،
ان کو صحت آپ کے ساتھ آمد کا کام کرنا کر کے اپنی رضا والے کام کے ساتھ رکھنا، ان کا سایہ آزادی حاری فرمانا، اللہ ان کی ذکر کو قبول فرمانا، اللہ پورے شہر کو کیا لاز دعوت و تبلیغ کے لیے، پھر وہ معذرت کے لیے محبت و معذرت کے لیے قبول فرمانا، اللہ ہر کسی کے کام کی اور اللہ جی کی طرف سے ہماری شہر کی حفاظت کر، اللہ حفاظت کر ہمارا پوری امت پریشان،
کیا کیا کلام کرتے ہیں
اپنا پانی کا لے رہا ہے پر ہم کو ہار دیے یقیناً میرے بابا ہمارے گناہ سے چل رہا ہو چکے، مگر میرے بابا خوش بھی ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں میرے نبی کی امت ہی اللہ کی
حفاظت کروانا، پولیس بنانا جگہ حفاظت کروانا،
محبت کی امت پریشان جہد سے پریشان، ہمارا ہر دن ایسی خبریں دیکھتے پڑتے ہیں اللہ کی بے وقت رہی کیا وہ پورا دن دیکھنے کو مل جائے گا، اللہ پورے دن سے بچا تھا،
پوری رات سے بچا تھا، عزت کے دن سے بچا تھا، عزت کی رات سے بچا تھا،
اللہ اس دن سے بچا تھا، اس دن حفاظت فرما، امت کی ماں باپ کی حفاظت فرمانا، حفاظت فرمانا، جو خیر کی بار والی کو سبق آپ فرمانا، شروع سے آپ نے پڑھنا چاہیے، شروع سے آپ تمام حفاظت فرمانا، آپ کی سب کے لیے